بدھ 22 اگست سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ امریکی صدر کے سابق وکیل کا عدالت میں بیان کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی مہم کے دوران خاموش رکھنے کے لیے دو خواتین کو رقم دینے کی ہدایت کی تھی، کیا اس پر صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے؟ تجزیہ کار:
ریپبلکنز کے پاس ہاؤس اور سینٹ ہے تو صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ مشکل ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے مالیاتی امور کے حوالے سے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے ایسا انتخابی امیدوار کی ایما پر کیا اور اس کا بنیادی مقصد انتخاب کے نتائج پر اثر انداز ہونا تھا۔ رضا ہمدانی:
صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے استغاثہ کے سارے معاہدے میں ٹیکس اور بینک فراڈ سمیت 8 جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ مائیکل کوہن کا یہ اعتراف ان رقوم سے متعلق ہے جو صدر ٹرمپ نے اپنی مبینہ محبوباؤں کو خاموش رہنے کے لیے ادا کی تھی۔ گزشتہ روز جب صدر ٹرمپ مغربی ورجینیا میں ایک ریلی کے لیے پہنچے تو انہوں نے مائیکل کوہن کے حوالے سے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس نے بھی اس بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مائیکل کوہن کے جرائم کی سزا 65 سال قید ہے، تاہم ان کے خود اعتراف کے عوض استغاثہ نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں انہیں 5 سال اور 3 ماہ کی قید طے پائی ہے۔
دوسری جانب صدر ٹرمپ کے ایک اور ساتھی ان کی انتخابی مہم کے چیئرمین پال مینفورڈ کو ایک اور کیس میں بینک اور ٹیکس فراڈ کا قصوروار پایا گیا، جبکہ صدر ٹرمپ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مینفورڈ ایک اچھے انسان ہیں، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے اہل وطن پر زور دیا ہے کہ وہ خوشی کے اس موقع پر غرباء اور مساکین کو ہرگز نہ بھلائیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس پرمسرت موقع پر ملکی تحفظ، تعمیر نو اور ترقی کے لیے دی گئی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ افغان حکومت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کا قائل کرے۔ رویٹرز کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار نے کابل میں روسی سفیر سے ملاقات میں کہا کہ ماسکو امن بات چیت کے تناظر میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے افغان طالبان کی قیادت پر اپنا دباؤ بڑھائے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان والٹن کا کہنا ہے کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایران کے رویے میں تبدیلی کے لیے ان کی تیل کی برآمدات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ عبید ملک:
اسرائیل کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کی پالیسی میں شامل نہیں، بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عزم ہیں کہ وہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کو ہدف کو نشانہ بنانے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں نے پہلے ہی ایران کی شام اور عراق میں سرگرمیوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔
سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انہیں چاند پر برف کے حتمی شواہد مل گئے ہیں۔ یہ برف جنوبی اور شمالی دونوں قطبوں پر موجود ہے اور اندازہ ہے کہ بے حد قدیم ہے۔ ظفر سید:
یہ شواہد انڈیا کے خلائی جہاز چندریان 1 پر موجود آلات کی مدد سے اکٹھے کیے گئے، جن کے مطابق چاند کے جنوبی قطب پر موجود برف زیادہ تر گڑھوں کے اندر ہے، جبکہ قطب شمالی پر یہ برف خاصی چھدری اور بڑے علاقے میں بکھری ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے حساب لگایا کہ چاند کے گڑھوں کے اندر جہاں ہر وقت سایہ رہتا ہے، درجہ حرارت -157 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا، وہاں طویل عرصے تک برف ٹھوس حالت میں رہ سکتی ہے۔ چاند پر پانی کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں انسان اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں نظام شمسی کے دوسرے اجرام میں بھی برف کے آثار پائے گئے ہیں، جن میں سیارہ عطارد اور بونا سیارہ سیریز شامل ہیں۔
میکسیکو کی حکومت کو 8 ہندوستانی بچوں کی تلاش ہے، جن کے بارے میں حکام کا خیال ہے کہ ان میں سے 3 نے میکسیکو کا سفر بھی کیا تھا مگر 50 سال پہلے۔ ان بچوں کی تلاش کیوں کی جا رہی ہے، کیا وہ مجرم ہیں یا بات کچھ اور؟ تابندہ کوکب کی زبانی:
دلی میں میکسیکو کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ 50 برس پہلے میکسیکو سٹی میں جب اولمپک گیمز ہوئے تھے تو ثقافتی پروگراموں میں مصوری کا ایک میلہ بھی شامل تھا، جس میں دنیا بھر سے تقریباً 1800 بچوں نے حصہ لیا تھا۔ ان میں یہ 8 ہندوستانی بچے بھی شامل تھے۔ بچوں نے جو پینٹنگز بنائی تھیں انہیں میکسیکو سٹی کے سب سے مشہور مقامات پر آویزاں کیا گیا تھا۔ اب ان میں سے کچھ ہی پینٹنگز بچی ہیں اور میکسیکو کی حکومت ان کی نمائش کرنا چاہتی ہے۔ اس پروجیکٹ کو دوستی کی دنیا 50 سال بعد کا نام دیا گیا ہے۔ اگر حکومت ان بچوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو انہیں اپنی پینٹنگز کی ایک فریم شدہ نقل اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے ساحلی علاقے میں ایک کشتی ڈوبنے سے ایک درجن سے زائد ماہی گیر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک دو ماہی گیروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ باقی کی تلاش جاری ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر نے ایسے سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں جن کے بارے میں یقین تھا کہ وہ روس اور ایران سے وابستہ تھے اور ان کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارتی ریاست کیرلا میں سیلاب کا پانی تو اتر گیا ہے مگر گھر لوٹنے والوں کا استقبال کوبرا سانپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ امریکی صدر کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے عدالت کو دیے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر دو خواتین کو غیر قانونی طور پر رقوم ادا کی تھیں تاکہ وہ ان کے موکل کے خلاف اپنا منہ بند رکھیں۔ صدر ٹرمپ کے لیے یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ کوہن کو 8 جرائم کا قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم میں خرچ ہونے والی رقوم سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ عدالتی دستاویزات میں کوہن نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایسا انتخابی امیدوار کی ایما پر کیا اور اس کا بنیادی مقصد انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونا تھا۔ مائیکل کوہن کا یہ اعتراف دو خواتین کو رقوم دیے جانے کے معاملے میں تھا جس میں پون ایکٹریس سٹامی ڈینیلز اور پلے بوائے میگزین کی ماڈل کیرن مکڈوگل کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں خاموش رکھنے کے لیے رقوم دی گئی تھیں۔ عدالتی فیصلے کے بعد ڈپٹی یو ایس اٹرنی رابرٹ خزامی نے مائیکل کوہن کے بارے میں کہا،
These are very serious charges and reflect a pattern of lies and dishonesty over an extended period of time.
یہ نہایت ہی سنگین الزامات ہیں اور ان میں لمبے عرصے تک جھوٹ اور فریب کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے اور انہیں ایک وکیل نے انجام دیا جس سے یہ مزید سنگین ہو جاتے ہیں۔ کوہن صاحب نے وکالت کی اپنی ٹریننگ کو بھی نظر انداز کیا اور اپنے کو قانون سے بالاتر تصور کیا اور اسی لیے کوہن کو اس کی نہایت ہی سنگین قیمت چکانا ہوگی۔ ڈپٹی یو ایس اٹرنی رابرٹ خزامی کے الفاظ۔ نیویارک کے رہائشی 51 سالہ مائیکل کوہن نے استغاثہ کے ساتھ ایک معاہدے میں ٹیکس اور بینک فراڈ سمیت 8 جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ امریکہ میں کسی سیاسی عہدے کے لیے انتخابات میں امیدوار کو غیر مناسب مواد کے سلسلے میں خرچ کی گئی غیر اعلانیہ رقوم کو انتخابی مہم کے قوانین کے خلاف ورزی تصور کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پون سٹار سٹامی ڈینیلز نے کہا تھا کہ 2016 کے انتخابات سے کچھ دن پہلے کوہن نے انہیں $130,000 دیے تھے تاکہ وہ ٹرمپ اور اپنے درمیان تعلقات کی تفصیلات ظاہر نہ کریں۔ اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ انکار کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس سال مئی مہینے میں کوہن کو رقم کی ادائیگی کا اعتراف کیا تھا۔ کوہن کے گھر اور دفاتر پر ایف بی آئی نے چھاپے بھی مارے تھے اور ان کے متعدد کمپیوٹر اور فلیش ڈرائیو ضبط کر لی تھیں۔ کوہن نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی بات چیت کی ریکارڈنگ بھی ریلیز کی تھی جس میں پلے بوائے ماڈل کیرن مکڈوگل اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کے سلسلے میں بات دبانے کی کوشش کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ کوہن کے اعتراف کے بعد ان کے وکیل لینی ڈیوس کہتے ہیں کہ اس معاملے میں صاف طور پر صدر ٹرمپ ملوث ہیں۔
When a lawyer makes an admission of fact on behalf of a client, that is dispositive evidence. It's not disputable evidence.
جب ایک وکیل اپنے کلائنٹ کے بارے میں کسی جرم کا اعتراف کر لیتا ہے تو وہ واضح ثبوت تصور کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی جرم کیا جب انہوں نے رقوم کی ادائیگی کا حکم دیا اور انہوں نے انتخابات کو دیکھتے ہوئے خود چیک سائن نہیں کیے۔ کوہن کے وکیل لینی ڈیوس کے الفاظ۔ لیکن کوہن کے معاملے میں عدالتی فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ نے آج یعنی بدھ کی صبح ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ کیمپین فائنینس کے قوانین کی خلاف ورزی کوئی جرم نہیں ہے۔ منگل کی شام ویسٹ ورجینیا میں ایک انتخابی ریلی میں اپنے حامیوں سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کو پھر من گڑھنت قرار دیا اور سوال کیا کہ روس کے ساتھ کسی ملی بھگت کے شواہد کہاں ہیں۔
فیک نیوز اینڈ دی رشین وچ ہنٹ، وی گاٹ ا ہول بگ کمبینیشن، ویئر از دی کولوژن۔
منگل کے روز ہی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے چیئرمین پال مینافورٹ کو بھی ورجینیا کی ایک عدالت میں 8 جرائم میں مجرم قرار دیا گیا، جن میں بینک اور ٹیکس فراڈ جیسے جرائم شامل ہیں۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے مینافورٹ کے خلاف 10 الزامات میں جیوری کے بے نتیجہ رہنے پر لکھا کہ یہ بھی وچ ہنٹ یعنی خوامخواہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا کہ مینافورٹ بہادر انسان ہیں جو دباؤ میں بھی جھکے نہیں اور کوہین کی طرح کہانیاں نہیں گڑھیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مینافورٹ اور کوہین سے حاصل ہونے والی معلومات کو اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر اپنی اس تفتیش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں وہ 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کی روس کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے بارے میں شواہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ مینافورٹ اور کوہین کو مجرم قرار دیے جانے کے بعد اب صدر ٹرمپ کے مواقصے یا امپیچمنٹ کے لیے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں، اور اگر ڈیموکریٹس نومبر ماہ میں ہونے والے امریکی کانگریس کے انتخابات میں ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی کارروائی کا آغاز بھی ہو جائے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اسی موضوع پر میں نے امریکہ میں انڈیانا یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار رافیہ زکریا سے پوچھا کہ مائیکل کوہن کے اس بیان سے صدر ٹرمپ کے لیے کس طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
دیکھیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے سارے کاؤنٹس کے اوپر صدر ٹرمپ کے وکیل اور ان کے جو ایڈوائزر کیمپین مینیجر تھے، انہیں سب کو دنیا کے سامنے صاف صاف جو انہوں نے کرائمز کیے ہیں وہ سب سامنے آ چکے ہیں۔ اب قانونی طور پر صدر ٹرمپ کو اتنی مشکلات فی الحال نہیں ہیں، بٹ یہ بات ضرور ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ قانونی کاغذات کے اندر لکھا گیا ہے، صدر ٹرمپ کا نام تو نہیں لکھا گیا لیکن جو کہا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے آرڈر کے اوپر جو ہے یہ غلط کام سارے کیے گئے مائیکل کوہن کے کیس کے اندر۔ اب سیاسی طور پر صدر ٹرمپ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب ان کے عزیز و قارب جو ہیں ان سب کو یہ ساری قانونی کاروائیوں کا ٹارگٹ بنایا گیا ہے تو ان کے جو ری الیکشن کے پاسبلٹیز ہیں اور جو ان کی پارٹی ہے ان کو یہ نومبر کے الیکشنز کے اندر اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی قیمت جو ہے لگتا ہے کہ کافی ہائی ہوگی سیٹوں اور ووٹوں کے لحاظ سے۔
اچھا رافیہ ذکریہ صاحبہ، آپ نے جو کہا یہ تو ان کی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، ذاتی طور پر کیا اس بات کا کوئی خدشہ ہے کہ ان کی امپیچمنٹ ہو جائے، مواخذہ ہو جائے؟
دیکھیں، اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے بیسس کے اوپر امپیچمنٹ تو مشکل لگتی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کو ایک تو خود نامزد نہیں کیا گیا، مطلب ان پہ پوائنٹ کیا گیا ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے کوئی بھی ان کاغذات میں اور ان ساری کاروائیوں میں، تو اس کے تحت بھی وہ ایک ریزن ہے کہ مشکل ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ جیسے مطلب جو کیس ہے آبسٹرکشن آف جسٹس کا، وہ اس کے بیسس پہ ابھی تک صدر ٹرمپ کے لیے کوئی صاف و شفاف پروف نہیں ڈالا گیا کہ انہوں نے اس طرح سے یہ کام کیا ہے۔ سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ کل کی جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد جی او پی اور ریپبلکن جو ہیں ان کی لیڈرشپ میں بہت کم اسٹیٹمنٹس آئے، انفیکٹ ابھی تک بھی ریپبلکن لیڈرشپ کافی خاموش ہے۔ تو مطلب امپیچمنٹ کے چانسز اس وقت ہوں گے کہ جب نومبر کے الیکشن کے بعد اگر ڈیموکریٹ الیکٹ ہو جائیں ہاؤس اور سینٹ میں اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں ہوں، تو اس وقت لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کی امپیچمنٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے۔ ورنہ آپ کل کی خبر دیکھیں، اس سے پہلے ایک ریزولوشن تھی جو یہ پاس کرنا چاہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کلیئرنسز کے بیسس پہ ملر کی نوکری کو، ان کے کام کو تحفظ دینے کے بیسس پہ، وہ ساری قراردادیں جو ہیں وہ ساری کے ساری پاس نہیں ہو سکیں۔ تو उनके बेसिस पे ऐसा लगता है कि अगर जो एज लॉन्ग के जब तक रिपब्लिकन्स के पास हाउस और सेनेट है तो सदर ट्रंप की इम्पीचमेंट मुश्किल है।
अच्छा, आपने रॉबर्ट मुलर का जिक्र किया, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बयानात अब कोर्ट में दिए गए हैं, क्या किसी तरह इन बयानात का रॉबर्ट मुलर की जो इंक्वायरी है वो आपस में कोई राबता बनता है, इनका कोई ताल्लुक बनता है?
देखिए, जो माइकल कोहेन है उनके उनके केस के अंदर कोऑपरेशन का जिक्र नहीं है, उनकी फाइलिंग जो कल हुई है उनपे, तो पता नहीं लग रहा कि ये जो है आगे जाकर भी ना सिर्फ न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट बल्कि रॉबर्ट मुलर की इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, या फिर मतलब कि जो कुछ भी काम है वो इस वक्त खत्म हो गया। अब जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट मुलर की जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर भी वो इन लोगों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ है या कुछ है कि जिसके तहत उनके रॉबर्ट मुलर का केस जो है वो ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो वो जाहिर सी बात है प्रॉबेबली वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया। तो इस वक्त हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि शायद कुछ है, शायद माइकल कोहेन के पास इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन कागजात के तहत और जो इस वक्त सामने आया गया है, जो पब्लिक को रिलीज किया गया है, उनके तहत बहुत मुश्किल है ये कहना कि इन दोनों केसेस का रॉबर्ट मुलर की इन्वेस्टिगेशन के साथ ताल्लुक है कि।
राफिया जकरिया साहिबा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान और उसके बाद जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है सदारत का अमेरिका की, और अब ये कोर्ट में इस तरह के बयानात आ रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, इन सब के बावजूद देखने में ये आ रहा है कि सदर ट्रंप की अवामी मकबूलियत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, इसका क्या सबब है?
देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारे सदर हैं जिनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो कोई 34% के करीब वो स्टेबल रहती है, मतलब कि 34% अमेरिकन जो है किसी भी वक्त आप देख लेना तो वो जो सदर है उनको सपोर्ट करने की ओपिनियन देते हैं। तो इस वक्त उनकी कोई 34% के करीब लोग हैं जो कहते हैं कि हम फिर भी इन्हें वोट देंगे। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक ये भी बात है कि नस्लियत के तौर पे, नस्लियत के बेसिस के ऊपर जो सदर ट्रंप ने अपनी बेस में लोगों को खुश किया है, तो वो कहते हैं कि चाहे ये इंसान कुछ भी कर ले हम इसे वोट देंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो वो एक अलग मामला शुरू हो जाता है। लेकिन ये मतलब रिपब्लिकन्स और उनके बेस में जो 34% इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो जरूर हो सकती है, लेकिन जो आम अमेरिकी है, ओवरऑल पॉपुलेशन है, उसमें तो यकीनन ये सारे जो हैं केसेस के इम्पैक्ट, सियासी इम्पैक्ट तो इन्हें बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का इम्पैक्ट होगा।
ये थी अमेरिका में इंडियाना यूनिवर्सिटी से वाबस्ता तज्ज्याकार राफिया जकरिया, जिनका कहना था कि सदर ट्रंप के लिए उनके साबिक वकील के बयान से मुश्किलात तो पैदा हो गई हैं, तहम फिलहाल उनके खिलाफ मुआवजे की किसी तहरीक का इम्कान नहीं है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान के तेल की बरामदात को सिफर कर दिया जाए। ईरान के साथ जोहरी माहदे से निकलने के बाद अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी थीं, जिन पर अमल दरामद गुज़श्ता हफ्ते शुरू किया गया है। बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा नाजिश फैज की जबानी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सिक्योरिटी के मशीर जॉन बोल्टन का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता हफ्ते ही ईरान के साथ जौहरी माहदे से दस्तबरदारी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत करके ईरान पर पहले मरहले की पाबंदी आयद कर दी थी। जॉन बोल्टन ने कहा कि अमरीका चाहता है कि ईरान की तेल की बरामदात का मुकम्मल बायकॉट किया जाए। इसराइल के दौरे के दौरान बोल्टन ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, अगर अमरीका चाहता है कि तेहरान अपने रवैये में वाज़े तब्दीली लेकर आए। उनका कहना था कि अमरीकी पाबंदियां ना सिर्फ ईरान की इक्तसादी सूरतेहाल पर असरअंदाज हुई हैं, बल्कि इन पाबंदियों ने इराक और शाम में जारी ईरान की अस्करी सरगर्मियों को भी मुश्किल में डाल दिया है।
ईरान में हुकूमत की तब्दीली अमरीका की पॉलिसी में नहीं है, लेकिन हम हुकूमत के रवैये में बड़ी तब्दीली चाहते हैं। حقیقت یہ ہے کہ ایران کی معیشت لمبے عرصے سے بد انتظامی کا شکار ہے۔ اس ایرانی جوہری معاہدے نے معیشت پر بد انتظامی کے اثرات کو کچھ کم کر دیا تھا اور اس نے حکومت کو ایک نیا موقع فراہم کیا۔
خیال رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پابندیوں کے نفاذ کے بعد اس کے ساتھ کاروباری روابط رکھنے والے ممالک کو سخت تنبیہ کی تھی۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے ایسے ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ایران کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اب جان بولٹن نے ان ممالک کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
میرا برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ طویل بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ ہم نے تمام چیزوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم نے امریکہ کی کوششوں کے بارے میں بات کی، اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ دنیا بھر سے جو دوسرے ممالک ایران سے تیل خریدتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی متبادل ذریعہ ہو، تاکہ ہم ایران کی تیل کی درآمدات کو صفر کر سکیں۔
دوسری جانب ایران اپنی جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ عالمی پابندیوں اور اسلحہ خریدنے پر پابندی کے باعث ایران بڑے پیمانے پر اسلحہ مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں آج ایران نے اپنے نئے تیار کردہ جنگی جہاز کو ایران کی فضاؤں میں اڑا کر اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان کا مقامی سطح پر تیار کردہ اسلحہ جدید مغربی اسلحے کے ہم پلہ ہے۔ واضح ہے، امریکہ جو تبدیلیاں ایران میں دیکھنا چاہتا ہے اس کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں شامی حکومت اور حزب اللہ کی حمایت بند کرنا اور جوہری پروگرام کی بندش اور قید امریکیوں کی رہائی شامل ہے۔
ایرانی تیل کی برآمدات کو مکمل طور پر ختم کرنے کی امریکی خواہش، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ روس میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی۔ ادھر ماسکو کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے سلسلے میں طالبان کا ایک وفد اگلے ماہ روس جائے گا۔ 4 ستمبر کو ہونے والے ان مذاکرات میں پاکستان، چین اور ایران بھی شریک ہوں گے۔ کابل سے نامہ نگار نور گل شفق کی رپورٹ۔
افغان حکومت نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے بارے میں ماسکو میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے۔ روس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگلے مہینے یعنی ستمبر کے 4 تاریخ کو ہونے والے ان مذاکرات میں پاکستان، ایران اور چین کے ساتھ ساتھ طالبان کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ افغانستان کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امن کے بارے میں ایسے کسی بھی مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے جس کی قیادت افغان حکومت کی بجائے کوئی اور کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان صبغت احمدی نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان حکومت ان مذاکرات میں اپنا نمائندہ نہیں بھیجے گا۔
ہر بحثی که در منطقه در مورد افغانستان می باشه باید در محور دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه۔
یہ کہہ رہے ہیں، خطے میں کہیں بھی اگر افغانستان کے بارے میں کوئی بھی گفتگو ہوگی وہ افغان حکومت کی قیادت میں ہی ہوگی، خاص طور پر وہ مذاکرات جو امن کے بارے میں ہوں، کیونکہ افغانستان اس بارے میں ہمیشہ پیش قدم رہا ہے اور افغان صدر نے اس مسئلے پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر مشورہ کیا ہے۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور افغانستان کی قیادت کے بغیر کوئی بھی ملک یا ادارہ امن عمل کو کامیاب نہیں کر سکتا، تو اسی وجہ سے ہم ان مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل نے امن بات چیت میں ماسکو کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے میڈیا کو بھیجے ہوئے خبرنامے میں بتایا گیا ہے کہ افغان صدر کے مشیر حنیف اتمر نے کابل میں روس کے سفیر الیگزینڈر ماتیزکی سے ملاقات کی ہے اور ان سے چاہا ہے کہ ماسکو طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ روبرو بات کرنے پر تیار کرے۔ روس کے سفیر الیگزینڈر ماتیزکی نے کہا ہے کہ ماسکو تیار ہے کہ افغانستان کے ساتھ امن مذاکرات میں مدد کرے۔ تاہم طالبان نے سرکاری طور پر یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ماسکو میں ہونے والے ان بات چیت میں شرکت کریں گے یا نہیں، پر طالبان کے ایک سینئر رکن نے ایسوسیئیٹڈ پریس کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کی خاطر وہ ایک وفد وہاں بھیجیں گے۔ رپورٹس کے مطابق روس کے وزیر اعظم سرگی لاوروف نے بھی کہا ہے کہ طالبان ان مذاکرات میں شرکت کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ طالبان کو پچھلے سال بھی ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی پر انہوں نے اپنا وفد نہیں بھیجا تھا۔ ان مذاکرات کی خبر ایسے وقت میں منظر عام آئی ہے کہ افغان حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر تقریباً 3 مہینے کے لیے اس شرط پر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے کہ طالبان بھی جنگ بندی کرے، پر طالبان نے سرکاری طور پر اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ گزشتہ عید الفطر میں افغان حکومت اور طالبان کے ساتھ دو طرفہ جنگ بندی کے دوران بڑی تعداد میں طالبان شہروں میں آئے اور افغان فوجیوں کے گلے ملے، پر جنگ بندی کے بعد دونوں طرفوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی جس میں غزنی کا جھگڑا سب سے بڑا حملہ سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ان کے آپریشن اب بھی کئی صوبوں میں جاری ہے اور تب تک جاری رہیں گے جب تک طالبان جنگ بندی کا اعلان نہ کرے۔ نورگل شفق، بی بی سی، کابل۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب عبدالرشید شکور کھیل کی خبروں کے ساتھ۔
بھارت نے انگلینڈ کے خلاف ٹرینٹ برج نوٹنگم میں کھیلا گیا تیسرا ٹیسٹ میچ 203 رن سے جیت لیا۔ آج میچ کے آخری دن انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگ شروع کی تو بھارت کو جیت کے لیے صرف ایک وکٹ درکار تھی۔
Came back at Anderson off the glove, ballooned up, but India have won this test match by 203 runs۔
روی چندرن اشوین نے جمی اینڈرسن کو آج کے تیسرے ہی اوور میں اجنکیا رہانے کے ہاتھوں کیچ کرا کر انگلینڈ کی اننگز 317 رنز پر تمام کر دی۔ انگلینڈ کو یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 521 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن گزشتہ روز 311 رنز پر اس کی 9 وکٹیں گر چکی تھیں، جن میں جوز بٹلر کی وکٹ بھی شامل تھی جو اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری مکمل کرنے کے بعد 106 رنز پر آؤٹ ہوئے تھے۔ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ سب سے کامیاب بالر رہے، انہوں نے 85 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ 5 میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو اب 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ چوتھا ٹیسٹ میچ 30 اگست سے ساؤتھ ہمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ ایشین گیمز کے ہاکی ایونٹ میں پاکستان نے آج اپنے دوسرے میچ میں عمان کو 10-0 سے شکست دے دی۔ پہلے میچ میں پاکستان نے تھائی لینڈ کو 10 گول سے ہرایا تھا۔ آج کھیلے گئے ایک اور میچ میں بھارت نے ہانگ کانگ کے خلاف 0 کے مقابلے میں 26 گول سے کامیابی حاصل کی۔ کبڈی میں پاکستان نے جاپان کے خلاف کامیابی حاصل کی، لیکن والی بال میں پاکستان کو ایران کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چین اب تک ہونے والے مقابلوں میں 32 طلائی تمغے جیت کر سر فہرست ہے۔ نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر گرانٹ ایلیٹ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے 2015 کے عالمی کپ کے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کے خلاف 84 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر نیوزی لینڈ کو جیت سے ہمکنار کیا تھا۔ فائنل میں بھی انہوں نے 83 رنز کی اننگز کھیلی تھی، لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم آسٹریلیا سے ہار گئی تھی۔ ورلڈ سنوکر فیڈریشن نے کیرالا میں ہونے والی انڈین اوپن سنوکر چیمپئن شپ سیلاب کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے۔
کھیلوں کے حوال کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور۔ پاکستان اگلے 18 برسوں کے اندر ملک سے غذائی قلت کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ تفصیل سربین میں آگے چل کر۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل گوہن نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے مالیاتی امور کے حوالے سے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ افغان حکومت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کا قائل کرے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے رویے میں تبدیلی کے لیے ان پر مزید دباؤ بڑھانا ہوگا۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انہیں چاند پر برف کے حتمی شواہد مل گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک کشتی ڈوبنے سے ایک درجن سے زائد ماہی گیر لاپتہ ہو گئے ہیں، دو کی لاشیں برآمد۔ فیس بک اور ٹویٹر نے ایسے سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں جن کے بارے میں یقین تھا کہ وہ روس اور ایران سے وابستہ تھے اور ان کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا نازیہ گلزار سے۔ سہربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دیگر موضوعات کی طرف۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اٹارنی جنرل حقوق انسانی کے 5 کارکنوں کو سزائے موت دینے کی سفارش کریں گے۔ تنظیم کے مطابق ان کارکنوں کے خلاف مقدمات دہشت گردی کی ایک خفیہ عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ ان کارکنوں میں اسراء الغمام نامی ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔
سعودی عرب میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق اسراء غمغام وہ پہلی خاتون ہوں گی جنہیں سزائے موت دی جائے گی۔ ہیومن رائٹس واچ کی مشرق وسطی کی ڈائریکٹر سارا واٹسن نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ اسراء غمغام پر مظاہرین کو اشتعال دلانے اور فسادیوں کی اخلاقی حمایت کرنے کا الزام ہے۔ سارا واٹسن کا کہنا ہے کہ سزائے موت شدید طور پر قابل نفرت ہے، تاہم اسراء غمغام جیسی کارکنوں کو پھانسی کی سفارش کرنا، جن پر پرتشدد کا رویوں کا الزام بھی نہیں ہے، سراسر ظلم ہے۔ خیال رہے کہ لندن میں قائم اے ایل کیو ایس ٹی نامی انسانی حقوق کے گروپ نے رواں ہفتے کے آغاز پر یہ خبر دی تھی۔ سعودی حکومت کے ترجمان نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کے لیے کی جانے والی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان 5 کارکنوں کا مقدمہ چل رہا ہے۔ تاہم گروپ نے سعودی عرب کے سوشل میڈیا پر چلنے والی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ان 5 کارکنوں کو پہلے ہی سزائے موت دی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں مظاہروں اور عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، تاہم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ملک میں کچھ سماجی اور معاشی اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ اسراء غمغام ایرانی شیعہ مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے سن 2011 میں سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں کیے جانے والے مظاہروں کو تحریری شکل دی تھی۔ اسراء غمغام اور ان کے شوہر کو دسمبر سن 2015 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں شیعہ آبادی زیادہ تر تیل کی پیداوار کے مشہور مشرقی صوبے میں رہتی ہے، اور ان میں سے بعض شکایت کرتے ہیں کہ ان کی مذہبی تقریبات پر پابندی ہے یا سنی حکام ان کی مذہبی تقریبات میں مداخلت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈا نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جس کے جواب میں سعودی عرب نے کینیڈا پر ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کینیڈا کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا، جبکہ کینیڈا میں تعینات سعودی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ سعودی عرب میں کینیڈا کے سفیر کو ملک چھوڑنے کے حکم کے بعد سعودی ایئر لائن نے ٹورنٹو کے لیے تمام فلائٹس معطل کر دی تھیں۔ کینیڈین حکومت نے جواب میں کہا کہ کینیڈا انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی فراز ہاشمی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جگہ جگہ بھارت مخالف مظاہرے ہوئے ہیں۔ نماز عید کے بعد سب سے بڑے اجتماع کے دوران نعرے لگانے پر پولیس نے آنسو گیس استعمال کی۔ اس اجتماع سے علیحدگی پسند رہنما میر وائز نے بھی خطاب کیا۔ سری نگر سے نمنگا ریاض مسرور کی رپورٹ۔
گورنر انتظامیہ نے سری نگر کے وسیع عیدگاہ میں نماز عید کے اجتماع کی اجازت تو دے دی تھی، تاہم نماز کے بعد جب لوگوں نے ہند مخالف نعرے بازی کی تو فورسز نے ہجوم پر آنسو گیس کے گولے پھینکے، جس سے افراتفری مچ گئی۔ اس اجتماع سے علیحدگی پسند رہنما میرویز عمر فاروق نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی آئین میں کشمیریوں کے حق باشندگی سے متعلق امتناعی قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو ریاست سراپا احتجاج بن جائے گی۔
اگر حکومت چور دروازے کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے یہاں کے اس ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی، جموں کشمیر کا ہر باشندہ تیار ہے کہ ایک ایجیٹیشن شروع ہوگی، جو ایجیٹیشن تھمے گی نہیں انشاءاللہ۔ ہم کیا چاہتے، ہم کیا
واضح رہے 64 سال قبل ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے 90 سال پرانے اسی قانون کی تفسیق کر کے اسے بھارتی آئین میں داخل کیا گیا تھا جو مہاراجہ ہری سنگھ نے بنایا تھا۔ اس قانون کی روح سے کشمیر کے کسی بھی خطے میں کوئی غیر کشمیری جائیداد خرید نہیں سکتا اور نہ ہی ریاست کی شہریت حاصل کر سکتا ہے۔ اس قانون کو چیلنج کرنے والی درخواست پر 27 اگست کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ تاہم علیحدگی پسند رہنماؤں سید علی گیلانی، میرویز عمر فاروق اور یاسین ملک نے مشترکہ طور پر 26 اور 27 اگست کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ عید کے اجتماع سے خطاب میں میرویز عمر فاروق نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے امن کی پہل کا خیر مقدم بھی کیا۔
ہم حکومت ہندوستان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے، عمران خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے، امن کا پیغام بھیجا ہے، مذاکرات کا پیغام بھیجا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عمل ہو، دونوں ملک بات چیت کا راستہ اختیار کریں اور کشمیریوں کو شامل کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھیں۔
دریاسنا آرٹیکل 35A کے دفاع میں اننت ناگ، بارہ ملا، کپواڑہ اور سری نگر کے بعض علاقوں میں نوجوانوں نے مظاہرے کیے۔ کئی مقامات پر پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے جن میں ایک فورسز اہلکار سمیت کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں ریاست کیرلا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہیں۔ بارش اب تھم چکی ہے اور سیلاب کا پانی اتر رہا ہے۔ میں نے کیرلا میں نامہ نگار سلمان راوی سے پوچھا کہ پانی اترنے کے بعد کیا لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہیں؟
پانی اتنا بھی کم نہیں ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ پائیں، لیکن تھوڑا کم تو ہوا ہے، جس سے وہ اپنے سامان جو ان کے جیسے بہت ہی ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سب، یا سرٹیفکیٹ ہیں، تو وہ سب ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ ابھی بھی کچھ علاقوں میں جہاں گھر ہیں وہاں کمر کے اوپر تک پانی ہے۔ یہ علاقہ جو یہ کیرلا کا ہے، یہ جانا جاتا ہے بڑے خطرناک جو کنگ کوبرا سانپ ہیں، وہ یہی پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں، یہ جو اسپیشیز ہے وہ یہاں ملتی ہے۔ تو کئی کچھ جگہوں پہ 10 سانپ، کسی گھر میں 15 سانپ، کسی گھر میں 25 سانپ، اور ایک ایک سانپ کی جو ہے لمبائی لگ بھگ 10 فٹ، تو کسی کی 12 فٹ، اور موٹے کالے کوبرا جو ہوتے کنگ کوبرا، وہ 50 کیس بھی ہو چکے ہیں جس میں لوگوں کو جیسے وہ گھر میں گھسے اور سانپ نے ڈنک مار دیا۔ تو یہ بہت بڑا لوگوں کے ساتھ ابھی وہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ پورا پانی وانی جو بھرا رہا، لوگوں کو تو بچایا گیا، جو لوگ چھتوں کے اوپر پھنسے ہوئے تھے اور فورتھ فلور پہ تھے اور تیسری منزل تک پانی آ گیا تھا، تو انہیں تو بوٹ ووٹ پہ جا کے بچایا گیا، لیکن جانور بہت کم ہی بچ پائے۔ کیونکہ زیادہ تر دیہات کا جو علاقہ ہے، جو رورل ایریا ہے، وہاں پہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے بھینسیں، گائے، بکریاں، یہ سب رکھتے ہیں، تو ان کو بہت سارا بچایا نہیں جا سکا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، جو یہ جانور مرے ہیں تو پانی وہ گندا ہو گیا ہے پورا، اس میں بدبو آ رہی ہے، انفیکٹڈ ہے، اور اب خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ایپیڈیمک نہ پھیل جائے۔
سلمان، آج انڈیا میں عید کا دن ہے اور کیرلا، ریاست کیرلا میں خاصی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، تو انہوں نے نماز عید ادا کی، کیسے ادا کی، قربانی کا کیا کیا؟
دیکھیے، آج میں بھی عیدگاہ میں، جہاں عیدگاہ تو تھی نہیں چونکہ پانی بھرا ہوا ہے، تو کسی مارکیٹ کمپلیکس میں آج عیدگاہ کی جگہ وہاں نماز پڑھائی گئی، اور وہاں پہ جب نماز سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے لوگ کہ اس بار قربانی کا جو ہے وہ نہ کر کے بلکہ پیسہ ان لوگوں کے لیے دیا جائے جو متاثر ہوئے ہیں اس پورے فلڈس میں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں متاثر ہیں، اور کئی لوگوں نے، کئی کیا زیادہ تر لوگوں نے قربانی نہیں کر کے اور وہ پیسہ جو ہے وہ امداد کے لیے دے دیا۔ اور آج بہت ہی سادگی کے ساتھ، لگی بھی رہا ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے، اور آج بقرعید کا موقع ہے، جبکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ایک ہفتے اور 10 دن پہلے سے لوگ سعودی عرب سے، کویت سے اور یو اے ای سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہاں نوکریاں کرتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد پھر بقرعید کی چونکہ پہلے سے پتہ رہتا ہے کہ کون سا دن ہے، چاند پہ تو یہ ہے نہیں کہ اگلے دن عید ہو جائے گی، تو بقرعید کے لیے خاصی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اور یہ وقت اونم فیسٹیول کا، جو یہ کمیونٹی فیسٹیول ہے، جیسے ہندو، مسلمان، کرسچن، وہ یہاں کے لوگوں کا ایک فیسٹیول ہے اونم، جس کی تیاریاں بھی 10 دن سے ہوتی ہیں۔ یہی موقع ہے جب اپنے امپلائیز کو، جو امپلائر ہیں، وہ بونس بھی دیتے ہیں، تو اس بار سارا کچھ پھیکا پڑ گیا، بقرعید بھی پھیکی پڑ گئی، اونم پھول آئے، سڑ گئے پورے پھول، اور جو جہاں پہ پھول کا بازار لگتا ہے یہاں پہ، وہ ایک دن کا اس کا کرایہ 11,000 روپے کا ہے، اور وہ 1,000 روپے کے پھول بھی نہیں بیچ پا رہے، اس کا پھولوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں ہندو، مسلمان، کرسچن सब मिलकर अपने घरों के सामने फूल से सजाते हैं और फिर जिसका सबसे अच्छा अच्छी सजावट होती है उसको इनाम मिलता है। तो ये जो है बिल्कुल ये फेस्टिविटीज बिल्कुल भूल गई हैं। ये जो सेल लगते थे इस टाइम में सारे शोरूम्स खराब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो बहुत भारी नुकसान हुआ है यहाँ के बिजनेस वालों को भी और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी।
और यहाँ पर अब इमदादी कार्रवाई की क्या सूरत हाल है? पीने का पानी है, खुराक है, क्या लोगों को वो मैसर है?
देखिए यहाँ सब दो तीन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जो एक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं उसको रोकने का, और सबसे बड़ा आज मस्जिद से भी जब ऐलान हो रहा था तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि वो कह रहे थे लोग वहां पे मस्जिद में कि चावल दाल ये सब नहीं चाहिए क्योंकि कैंपों में ये सब मौजूद है। अब जरूरत पड़ रही है प्लम्बरों की, इलेक्ट्रिशियंस की, कारपेंटर्स की, मेसन्स की, इनकी जरूरत है ताकि रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस है रीबिल्डिंग का, जिनके मकान टूटे हैं और जो अपने घरों को अब लौटेंगे तो उनके लिए बनाने के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी है। क्योंकि चावल और दाल और ये चूंकि हिंदुस्तान भर में और भी जगहों से लोग वो कलेक्ट करके भेज रहे हैं लेकिन उससे यहाँ पे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा दवाओं की जरूरत पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। घरों को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी हो रहा है क्योंकि कई दिनों से पानी ठहरा हुआ है और मरे हुए जानवर उसके अंदर, जैसा मैंने बताया, तो पानी में और ज्यादा उससे बीमारी फैलने का खतरा है। फिर 10,000 किलोमीटर का जो ये हाईवे का रास्ता है अलग अलग जगहों पर केरला के, और उसके ऊपर बने हुए जो पुल है जिसकी वजह से आवाजाही नहीं हो पा रही है, डीजल के टैंकर्स नहीं आ पा रहे, सप्लाईज नहीं आ पा रही है, तो ये इसको बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर जिनके मकान टूटे हैं उसको दोबारा दुरुस्त करना, जिनके सर्टिफिकेट खराब हुए हैं, जिनके बहुत ही, अब यहाँ तो पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड एक होता है आधार वाला जो होता है यूनिक आइडेंटिटी, तो बहुत सारे लोगों के वो चले गए, तो अब ये पूरा प्रोसेस है, पासपोर्ट चले गए, तो सारा कुछ दोबारा से बनेगा। यानी कि जिंदगी को फिर नए सिरे से जीरो से एकदम प्लेन जो एकदम साफ स्लेट होती है ना, तख्ती दवात लेकर फिर से कहानी लिखनी पड़ेगी केरल की एक बार फिर।
अच्छा सलमान, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि घरों में वहाँ पर नाग या सांप, किंग कोबरा जो हैं वो घुस गए हैं। आपने कहा कि ये बहुत नायाब किस्म है सांपों की, तो अब लोग क्या जब अपने घरों को जा रहे हैं इन सांपों को निकालने के लिए उन्हें मार देते हैं या क्या कर रहे हैं?
नहीं, यहाँ मारते नहीं है क्योंकि ये जगह जो है यहाँ पर एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है सांपों के साथ लोगों का। यहाँ घरों में अगर सांप निकलते भी हैं और वो डस भी रहे हैं तो लोग उसको मारते नहीं बल्कि पकड़ के ले आकर कहीं दूसरी जगह छोड़ देते हैं। उसको मारने का यहाँ रिवाज नहीं है, कोई नहीं मारता यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है। और ये सांप जो है वो यहाँ ही पाया जाता है ज्यादा, किंग कोबरा को ढूंढते हुए लोग बाहर से भी आते हैं, अगर फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं या फिर रिसर्चर्स आते हैं तो वो यहीं आते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, चूंकि ये अरेबियन सी से अरब के सागर से लगा हुआ इलाका है और सबसे पहली जो मस्जिद हिंदुस्तान में बनी वो भी इसी इलाके में सबसे पहली मस्जिद बनी है। जब इस्लाम आया था 1400 साल पहले तो सहाबा के दौर में यहाँ पर सबसे पहली मस्जिद कायम की गई, वो भी यही है। तो यहाँ सांपों को जो है ना वो मारा भी जाता है, उनके साथ एक कोएग्जिस्टेंस है। अब ये है कि
भारतीय रियासत केरला से ये थे नमनिगार सलमान रावी, जिनका कहना था कि रियासत में लोगों ने कुर्बानी की रकम सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए अतिया कर दी है। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां वैसे तो मुल्क भर में लोग ईद मना रहे हैं लेकिन सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में ईद के रोज़ भी लापता अफराद के रिश्तेदारों ने अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मुजाहरे में खवातीन भी शरीक थीं। तफसील के साथ क्वेटा से नामनिगार मोहम्मद काजिम।
यह मुजाहरा क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर किया गया, मुजाहरे में खवातीन भी शरीक थीं। मुजाहरे के शुरका अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे।
तमाम लापता अफराद को
बाजियाब करो, बाजियाब करो।
साकिर मजीद बलोच को
बाजियाब करो, बाजियाब करो।
साहिद कुर्द बलोच को
बाजियाब करो, बाजियाब करो।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में बलूचिस्तान में आलात की खराबी के बाद से लोगों के लापता होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसकी वजह से न सिर्फ लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तवील अरसे से एक अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम है बल्कि हर ईद पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाते हैं। मुजाहरे में शरीक लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच का कहना था कि जब लोगों के प्यारे लापता हों तो उनकी क्या ईद होगी।
हम किस हाल में, जो कि हमारे एक घर से
تین آدمی بھی گئے ہیں، چار آدمی بھی لاپتہ ہو چکے ہیں، دو آدمی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو ان حالات میں بلوچوں نے عید منانا، خوشی کرنا یا خوشی منانا، یہ 10 سال سے بند کیا ہوا ہے۔
ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ تمام لاپتہ افراد کی بازیابی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔
جب تک کہ ہمارے لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوئے ہیں، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
مظاہرے کے شرکا نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں ان دنوں غذائیت کی کمی کا جائزہ لینے کے لیے تیسرا نیوٹریشن سروے کیا جا رہا ہے۔ سروے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ضلع سطح پر معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اس میں ماں اور بچے کی صحت اور غذائیت کے علاوہ پینے کے پانی کے معیار کا بھی پتہ لگایا جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل۔
اچھا امام، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی، آپ مطلب برا مت مانیے گا کیونکہ یہ سوالات پوچھنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 12 مہینوں سے، ایک سال کا بتانا ہے، آپ کے گھر میں کسی کمی پیشی کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا تو نہیں تھا؟
مسیحی آبادی کے علاقے عیسیٰ نگری میں پاکستان نیوٹریشن سروے کی ٹیم ایک خاندان سے ابتدائی معلومات حاصل کر رہی ہے۔ ان خواتین سے ماں اور بچے کی صحت اور خوراک کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 1,20,000 گھرانوں سے یہ تفصیلات جمع کی جائیں گی۔ کراچی سمیت سابق فاٹا، کشمیر اور گلگت سمیت چاروں صوبوں کے کئی اضلاع میں گھر گھر جا کر یہ ٹیمیں انٹرویوز کے ساتھ خون کے نمونے بھی حاصل کریں گی۔ کراچی میں اس فیلڈ ریسرچ کی انچارج ڈاکٹر زینب دانش ہیں۔
فوڈ انسیکیورٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ فل کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ہینڈ واشنگ پریکٹسز دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ سوپ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، ہینڈ واش ہو رہا ہے۔ سالٹ میں ہم چیک کرتے ہیں آئیوڈائزیشن ہے، ٹھیک ہے، آئیوڈین ملا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ پانی کا سیمپل لے رہے ہیں اس دفعہ ہم لوگ پوری پاکستان سے، جو ڈرنکنگ واٹر ہے جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ہم لیبورٹری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کو ڈفرینٹ پیرامیٹرز اس کے چیک ہو رہے ہیں، واٹر کے بلڈ سیمپل لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ یورین سیمپل لے رہے ہیں۔
گھروں سے حاصل کیے جانے والے پانی، خون اور پیشاب کے نمونوں کا تجزیہ آغا خان یونیورسٹی کی لیبارٹریوں میں کیا جاتا ہے۔ ان نمونوں سے غذائیت کے علاوہ وٹامن اے اور پینے کے پانی میں فضلے اور معدنیات کی موجودگی کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ فیلڈ ریسرچ کی انچارج ڈاکٹر زینب دانش کہتی ہیں کہ بعض ٹیسٹوں کے نتائج تو موقع پر ہی بتائے جاتے ہیں۔
بلڈ سیمپل میں ہم لوگ ایک فیلڈ میں آن دا اسپاٹ ہیموگلوبن چیک کر رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہم اسی وقت کر کے اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ہیموگلوبن کم ہے یا زیادہ ہے۔ جو ہم وزن اور ہائٹ وغیرہ پیمائش جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بتا دیتے ہیں فیلڈ میں ان کو، آپ کا وزن زیادہ ہے۔ ہاں، سالٹ کا بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ اگر آئیوڈین ملا نمک ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اسی آن دا اسپاٹ بتایا جاتا ہے۔
کراچی میں 60% سروے مکمل ہو چکا ہے، لیکن بعض علاقوں میں ان ٹیموں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر زینب دانش اس کو امن امان کی صورتحال سے منسلک سمجھتی ہیں۔
مجھے لگتا ہے انسیکیورٹی کا زیادہ ایشو ہے، کیونکہ شروع میں ہماری ٹیم جا رہی تھی، ان کے پاس کارڈز وغیرہ بھی اویلیبل تھے، مگر لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی اس طرح سے ڈاکو یا کوئی اس طرح سے کوئی چیز نہ ہو انسیکیورٹی کے لحاظ سے۔ مگر ابھی جیسے جہاں ہم پولیس لے جاتے ہیں ساتھ میں، تو پھر وہ تھوڑا سا ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے، تو وہ انسیکیورٹی بیسکلی تو وہ ہے۔ بٹ اس کے علاوہ بلڈ سیمپلز میں بہت ایشوز ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جب آلریڈی لیبورٹری جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو گھر میں کیوں ٹیسٹ کرائیں، اور پتہ نہیں سیف ہوگا نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہ لگ جائے، یہ سارے بھی خدشات ہوتے ہیں لوگوں کو۔
کراچی میں روزگار کے مواقع زیادہ موجود ہیں، جبکہ کئی فلاحی ادارے مستحق لوگوں کو کھانا بھی فراہم کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر زینب دانش سے معلوم کیا کہ ابتدائی نتائج میں کراچی کی کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے۔
دیکھیں، جہاں تک آئیوڈائزیشن کا سوال ہے، تو وہ تو جو میں نے دیکھا ہے اب تک تو وہ اچھا ٹرینڈ آ رہا ہے۔ کافی ایسا لوگوں کا کہنا، لوگ جو نمک خریدتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس میں آئیوڈین نہیں ہے، اس میں بھی آئیوڈین ملا ہے ہمیں کافی علاقوں میں۔ جہاں تک ہیموگلوبن ہے، عورتوں کا ہیموگلوبن ہمیں لوور سائڈ پہ مل رہا ہے اب تک کافی علاقوں میں۔ ابھی تک تو جو ہم لوگوں نے سیمپلس لیے ہیں اس میں بیکٹیریل گروتھ ہے، یہ ابھی پریلیمنری رپورٹ ہے، آپ کو حتمی رپورٹ تو جو فائنل ہوگی اسی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
2011 کے سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 40% بچے ذہنی اور جسمانی طور پر اپنی عمر سے بہت چھوٹے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے تحت 2020 تک ممبر ممالک کو غذائی قلت ختم کرنے کا کہا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کے محقق پروفیسر ذوالفقار بھٹا کا کہنا ہے کہ اس سروے سے صحت کے قومی پروگراموں کی کارکردگی کا بھی تعین ہو سکے گا۔
ہماری عورتوں میں گزشتہ
50 سال میں خون کی کمی میں تخفیف نہیں, اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ بھائی اتنے پروگرامز کرنے کے باوجود اس میں تخفیف کیوں نہیں ہو رہی. وائٹامن اے کا ایک پروگرام پاکستان میں گزشتہ 20-25 سال سے رائج ہے, یہ دیکھنا ہے کہ بھی وہ پروگرام کی افادیت بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وٹامن اے اور ڈی شامل ہو رہا ہے ہمارے گھی میں اور تیل میں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر اس میں اتنی زیادہ کمی کی شرح کیوں ہے؟
پاکستان کے اس قومی سروے کی فیلڈ ریسرچ آغا خان یونیورسٹی کر رہی ہے, جبکہ اس کی تکنیکی معاونت اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے فراہم کی ہے اور مالی مدد برطانوی حکومت نے دی ہے. پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں اپنی عمر سے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور نظر آنے والے بچوں کا ذکر کیا تھا اور اسے اپنی عملیت میں شامل کرنے کا وعدہ کیا تھا. آغا خان یونیورسٹی کے محقق پروفیسر ذوالفقار بھٹا صورتحال کو اس سے بھی سنگین سمجھتے ہیں.
جس چیز کی وزیر اعظم نے بات نہیں کی وہ ویسٹنگ ہے, کہ ہمارے ہاں تقریباً 10-15% بچے ایسے ہیں کہ جو کہ سمجھ لیں آپ کہ وہ فاقہ زدہ بچوں کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں, جن کو کہ ایمرجنسی کہا جاتا ہے ساری دنیا میں. تو پاکستان میں یہ دونوں چیزوں کا امتزاج ہے. ہمارے پاس وہ بچے بھی ہیں جو کہ اپنی نیچرل صلاحیت سے یا نیچرل کیپیسٹی سے کہیں کم ہے, وہ بھی ہیں جو کہ ایکیوٹ ایمرجنسی کی شکل بھی اختیار کی ہوئی انہوں نے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے لیے کام کرنا ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ نیوٹریشن سروے حالیہ حکومت کے لیے ایک بنیاد فراہم کر سکتا ہے, جس کے ذریعے قومی اور صوبائی نیوٹریشن پالیسیوں کی تشکیل میں آسانی پیدا ہوگی. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
بلوچستان میں بلوچ اور پشتون ثقافت کی ایک جھلک خاص طور سے عید کے ملبوسات میں نظر آتی ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
عید کے موقع پر بلوچ اور پشتون قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ صرف روایتی پہناؤں کو ترجیح دیتے ہیں بلکہ ان پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں. کوئٹہ شہر میں پرنس روڈ پر آج سے بننے والے چپلوں کی دکانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. ان میں روایتی بلوچی چپل نمایاں ہیں. بلوچی زبان میں ان کو چوٹ کہا جاتا ہے. بلوچی چوٹ کو روایتی پہناؤ میں ایک خاص مقام حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ عید پر بلوچستان کے دور دراز سے بھی لوگ چوٹ خریدنے آئے, جن میں 150 کلومیٹر دور کلات سے تعلق رکھنے والے شیر محمد رند بھی شامل تھے.
پہاڑ کے لیے بھی اچھا ہے, بازار کے لیے بھی اچھا ہے, بہت مضبوط پائیدار چیز ہے. اس میں کار موٹر کا نیا ٹائر لگتا ہے, اوپر سے صاف ستھرا چمڑا لگتا ہے.
بلوچی چوٹ منفرد نوعیت کے ہوتے ہیں. جہاں یہ خوبصورت ہوتے ہیں وہاں یہ مضبوطی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. پرنس روڈ پر بلوچی چپل بنانے والے کاریگر کا ان کی مختلف اقسام کے بارے میں کہنا ہے.
ادھر زیادہ تر بلوچی چپل ہے, دوسرا مینگل کٹ ہے, مری کٹ ہے, سمجھ گیا نا. بہت سارے بلوچی چپل ہیں جو ثقافتی ہیں, ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور پہنتے بھی ہیں. قیمت ان کا جو ہے 1000 سے لے کر 2000-2500, سمجھ گیا نا, مناسب قیمت ہے.
شیر محمد رند کہتے ہیں کہ جہاں تہواروں پر بلوچ روایتی چپل پہنتے ہیں وہاں ایسے دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی پسند کرتے ہیں.
ہم لوگوں کو بلوچی ثقافت بھی ہے اور لوگ بھی اس کو پہنتے ہیں, تحفے کے لیے بھی لے جاتے ہیں.
بلوچ اور پشتون قبائل کے روایتی پہناؤں میں وائس کوٹ کو بھی اہمیت حاصل ہے, جسے دونوں قبائل کے لوگ صدری کہتے ہیں. طارق اسلم کا خاندان گزشتہ 50 سال سے صدری بنانے کے کام سے وابستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان میں نت نئے ڈیزائن ہیں. طارق اسلم نے بتایا کہ اب لوگ زیادہ تر آت کی کشیدہ کاری سے مزین صدریوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں.
ہاتھ کے کام میں یہ کہ ہاتھ کے کام کی کوالٹی بہت اچھی ہے, فار ایور ہے, بہت عرصہ چلتے ہیں. اگر مشین کا کام جو ہے 2-4 مہینے میں خراب ہو جاتا ہے, لیکن ہاتھ کا کام جو ہے آپ کا 10-20 سال بھی جو ہے نا آپ کے پاس چلتا ہے. اس میں
مستونگ کے علاقے سے صدری خریدنے کے لیے آنے والے مقبول احمد کہتے ہیں کہ ہر صدری اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہے.
میرا ایک دوست ہے, میں اس کو ایک واسکٹ گفٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت ہی اچھی اچھی چیزیں ہیں, جیسے آپ دیکھ لیں ہر چیز اچھی.
عید یا خوشی کے تہوار پر خواتین بھی روایتی پہناؤں کو ترجیح دیتے ہیں. ایک خاتون نے بتایا کہ خواتین کی پشتون ثقافتی پہناؤں کی خوبصورتی بھی منفرد ہے.
جو کلچر ہے پشتون, ان کے جو ہے لباس سے انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ میں عید پر منفرد رکھوں اپنے لباس میں.
عید کے مواقع پر دیگر ثقافتی پہناؤں کے علاوہ پشتون مخصوص پگڑی یعنی لنگی کو بھی خصوصی اہمیت دیتے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سن 2004 میں 800 میٹر کی ریس میں حصہ لینے والی ثنا ابو بخت پہلی فلسطینی خاتون تھیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ غربت اور تعصب کے باوجود وہ کیسے اولمپکس تک پہنچیں۔ ثنا کی کہانی ثمرہ فاطمہ کی زبانی۔
یہ میرے لیے ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ اولمپکس میں فلسطینی پرچم اٹھانے والی پہلی خاتون کی حیثیت سے میرا نام تاریخ میں لکھا جا چکا ہے۔ رننگ میرا شوق تھا، اس کی شروعات میں نے اسکول میں کی۔ جب میں نے قومی ٹیم جوائن کی اور سڑکوں پر بھاگنا شروع کیا تو ہمارے قدامت پسند معاشرے نے مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو لوگوں نے مجھے نہ صرف اپنایا بلکہ میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور میری حمایت بھی۔ میں نے ایتھنز اولمپکس کی تیاری غزہ میں یامورک اسٹیڈیم میں کی، وہاں ریت سے بنا ہوا ٹریک تھا۔ بعد میں مجھے ایک فلسطینی سرمایہ کار نے یونانی جزیرے پر ٹریننگ کے لیے اسپانسر کیا۔ اولمپکس میں شمولیت اور اچھی کارکردگی کے لیے صرف ایک ماہ کی تیاری کافی نہیں تھی۔ جب میں میدان میں تھی تو یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ جیسے ہی سب نے فلسطینی پرچم دیکھا تو تالیاں شروع ہو گئیں۔ میں بھی جب ریس شروع کر رہی تھی تو بہت جذباتی محسوس کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے ریس آگے بڑھتی گئی میں سب کچھ بھول کر زیادہ پراعتماد محسوس کرنے لگی۔ ایتھنز میرے لیے شروعات تھی۔ میں نے 2009 میں برلن میں ہونے والی ایتھلیٹکس ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی حصہ لیا۔ میری ٹریننگ ابھی بھی جاری ہے، لیکن محاصرے کی وجہ سے میں غزہ کی پٹی سے باہر نہیں جا سکتی، اسی وجہ سے میں بین الاقوامی مقابلوں میں بھی حصہ نہیں لے سکتی۔ گزشتہ 4 سال سے غزہ سے کوئی بھی ایتھلیٹ کسی بھی بین الاقوامی مقابلے میں حصہ نہیں لے پایا۔ کچھ عرصے قبل یروشلم اور رام اللہ میں ہمیں مقابلوں میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن ہم سب کو اجازت نامہ نہیں دیا گیا۔ میں دوسری فلسطینی خواتین سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنے خوابوں کو زندہ رکھیں اور ہمت نہ ہاریں۔
فلسطینی ایتھلیٹ ثنا کی کہانی۔ کرنجیت کور بھارتی نژاد امریکی اداکارہ اور ماڈل ہیں جو سنی لیونی کے نام سے پون یا اوریاں فلموں میں کام کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ آج کل وہ بالی ووڈ میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کرنجیت کور کے نام سے ایک ٹی وی شو بھی کیا ہے۔ دلی میں نامنگار دیویا آریا نے ان سے پوچھا کہ ان کے شو میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک پروسٹیٹیوٹ اور سنی لیونی میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا۔
جیسے میں نے شو میں دیا تھا، جو سوال اس جرنلسٹ نے پوچھا تھا شو میں، شاید وہ کوشچنس سب کے من میں ہیں۔ دیر کوشچنس دیٹ شاید لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔
آپ کا جواب تھا گٹس،
رائٹ؟ یا آئی ریممبر۔ وہ انٹرویو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا شوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو آنسرس ہیں، جو کوشچنس ہیں، بہت انکمفرٹیبل کوشچنس ہوتے ہیں۔ سو جب کوئی ایسے آپ کو پوچھتا ہے، آبویسلی نیچرلی یوڈ بی انکمفرٹیبل۔ سو انکمفرٹیبل تھی۔
ریئل لائف میں جب جرنلسٹ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ ایسے جواب دے پاتی ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں؟
اگر ایکچولی لائف میں ہوتا ہے، I'd give a more generic answer. اتنا ڈیٹیلڈ آنسر میں نہیں دیتی، کیونکہ میں کیوں دوں؟ اتنا برا لائک کوشچن پوچھ رہے دیٹ میں آپ کو وہ سیٹسفیکشن کیوں دوں؟ کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے اور جو میں نے ایکسپیرئنس کیا لائف میں، اسپیشلی وتھ جرنلسٹ ہیئر ان انڈیا، جو میں بولتی ہوں وہ بہت ٹوسٹ ہوتا ہے بعد میں۔ سو وہ صرف آدھا سینٹینس یوز کرتے یا اس پورشن کا سینٹینس یوز کرتے اور اس پورشن کا سینٹینس یوز کرتے ان کے بینیفٹ کے لیے۔ سو
بھارتی نژاد امریکی اداکارہ کرنجیت کور کی گفتگو کی ایک جھلک آپ نے سنی. آپ ان کی کہانی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر ثمرہ فاطمہ, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزن لینن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے مالیاتی امور کے حوالے سے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. افغان حکومت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کا قائل کرے. امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے رویے میں تبدیلی کے لیے ان پر مزید دباؤ بڑھانا ہوگا. سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انہیں چاند پر برف کے حتمی شواہد مل گئے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک کشتی ڈوبنے سے ایک درجن سے زائد ماہی گیر لاپتہ ہو گئے ہیں, دو کی لاشیں برآمد. فیس بک اور ٹویٹر نے ایسے سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں جن کے بارے میں یقین تھا کہ وہ روس اور ایران سے وابستہ تھے اور ان کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.